رکو نمبر 16 پہ چلتے ہیں. اللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورت نحل میں کھانے پینے, جانوروں, اللہ کی نعمتوں کا بہت ذکر ہے, اسی لیے سورت کو سورت النعم بھی کہتے ہیں, نعمتوں والی سورت. اللہ ہی نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر روزی میں زیادتی دے رکھی ہے, پس جنہیں زیادتی دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ اور وہ اس میں برابر ہو جائیں. تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہو رہے ہیں؟ اللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا, اور اللہ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی, اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے, اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں, کہ پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے؟ اب اس کا جواب ہم نے خود دینا ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا, اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین سے انہیں کچھ بھی تو روزی نہیں دے سکتے اور نہ کچھ قدرت رکھتے ہیں. بس اللہ کے لیے مثالیں مت بناؤ, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا, اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک غلام ہے دوسرے کی ملکیت کا جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا, اور ایک اور شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے جس سے وہ چھپے کھلے خرچ کرتا ہے. کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے, بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے. وضرب اللہ مثل الرجلین احدهما ابکم, اور اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے دو شخصوں کی, جن میں سے ایک تو گونگا ہے اور کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا, بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے, کہیں بھی اسے بھیجے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا. کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے سیدھی راہ پر ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا. ایسی آیتوں کو سن کے دل میں کہا کریں کہ نہیں ہو سکتے. اس رکوع کا عنوان کیا تھا؟ کہ مالک اور آقا برابر نہیں. بنیادی طور پہ اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور شرک کے رد کے لیے ہمارے سامنے مثالیں رکھی ہیں. اس کے اندر پہلے شروع میں انسانی زندگی کی دلیل دی گئی, یہ بتایا گیا کہ بیویاں تمہاری ہم جنس ہیں, یعنی اس سے کیا پتہ چلا کہ بیوی جو ہے وہ انسان ہی ہوگی, پری نہیں. اللہ نے کہا تمہاری ہم جنس بیویاں پیدا کی ہیں, اور اکثر مائیں اپنے بیٹوں کے لیے کیا ڈھونڈتی ہیں, ہورے میں نے تو پریاں سنا تھا. بیوی انسان ہی ملے گی, جیسی بھی لے لیں گے جہاں سے بھی ڈھونڈیں گے. دوسری چیز یہاں پوتے کا ذکر آیا, حفدہ کہتے ہیں عربی میں پوتے کو, تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ نعمتیں ہیں اور انسان کی فطرت میں ان کی محبت ڈال دی گئی. دوسری چیز پھر رزق کے معاملے میں ہم نے دیکھی, اللہ تعالیٰ نے رزق کے بارے میں ہمیں تین باتیں بتائیں. نمبر ایک, بعض کو بعض پر زیادہ دیا ہے, یعنی اس کائنات میں سب کو ایک جتنا رزق نہیں دیا. دوسری بات کیا ہے کہ کوئی یہ نہیں پسند کرتا کہ اپنے غلام کو اپنے مال میں سے آدھا دے دے تاکہ وہ اس کے برابر ہو جائے. کیا آپ میں سے کوئی پسند کرتا اپنی میٹ کو اپنی پوری جائیداد آدھی دے دیں, کہ چلو میرے پاس اتنی ہے اس کے پاس کچھ نہیں, لو آدھی آدھی بانٹ لیتے ہیں, نتیجہ کیا ہو کہ دونوں برابر ہو جائیں؟ نہیں دیتا کوئی. اور تیسری چیز پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے رسول کی مثال دی, کس طرح سے کہ ایک آدمی گونگا بہرا ہے, کوئی کام نہیں کرتا, اپنے آقا پر بوجھ ہے, جدھر بھی وہ اس کو بھیجتا ہے وہ اچھی بات نہیں لے کے آتا. یہ کون سا شخص ہے؟ مشرک, شرک کی طرف بلانے والا, برے کاموں کی طرف بلانے والا. اس کے برعکس دوسرا انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود بھی راہ راست پر ہے اور دوسروں کو بھی راہ راست کی طرف بلاتا ہے. مراد کیا ہے کہ توحید کی طرف, اللہ کے دین کی طرف بلانے والا, وہ اپنا فائدہ بھی کرتا ہے اور دوسروں کو فائدہ بھی دیتا ہے. ہمارے عمل کی بات اس پورے رکوع میں کیا ہے کہ پہلی بات کیا ہے کہ دنیا میں اللہ کی جو بانٹ ہے رزق کے معاملے میں اس کے اوپر راضی رہنا ہے. یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے, آپ دیکھیے کہ اگر سارے ہی امیر ہوتے تو وہ کام کون کرتا جو لوگ بعض دفعہ اپنی غربت کی وجہ سے کر لیتے ہیں, है ना। अगर आप देखें जो बेचारे लोग काम आपके ही घरों में आपके करते होंगे, तो आप भी कभी सोचते होंगे कि बेचारे क्यों आते हैं, इसलिए कि मजबूरी है। हो सकता है आपके लिए 10 15 20 डॉलर कुछ भी अहमियत ना रखते हो, लेकिन वो बंदा जो आपके पास आके काम करके जाता है उसके लिए वो बहुत कुछ हो। तो ये कायनात का निजाम चलाने के लिए है, वरना वो कहते हैं ना कि तू भी रानी मैं भी रानी तो कौन भरेगा पानी। अगर सारी रानियां बन के जिएंगे तो पानी तो फिर कोई नहीं भरेगा। ये फितरत का निजाम है, अल्लाह ताला ने एक तो इसमें दुनिया का निजाम चलाने के लिए रखा, और दूसरी ये है कि इससे नेमत और शुक्र का जज्बा पैदा हो। जब अपने से नीचे वालों को देखे तो शुक्र करें, और कोई अपने से ऊपर वाले को देखे तो सब्र करें। फिर इसमें आखिर में हमने अल्लाह ताला के दीन की तरफ बुलाने वाले के नाते से जो बात देखी, तो इस पे भी हमारा अमल यही होना चाहिए कि लोगों को हमेशा अच्छी बात की तरफ बुलाना है और शिर्क से बाज रहना है। चलिए रुकू नंबर 17 को देखते हैं। वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीन का गैब सिर्फ अल्लाह ही को मालूम है, और क्यामत का अमर तो ऐसा ही है जैसे आंख का झपकना, बल्कि इससे भी ज्यादा करीब। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओ के पेटों से निकाला है कि उस वक्त तुम कुछ भी ना जानते थे, इसी ने तुम्हारे कान और आंखें और दिल बनाए कि तुम शुक्रगुजारी करो। अलम यरो इलत्तैरी मुसख्खरातिन फिज्जविस्समा, क्या इन लोगों ने परिंदों को नहीं देखा जो ताबे फरमा होकर फिजा में हैं, जिन्हें बजुस अल्लाह के कोई और थामे हुए नहीं है। बेशक इसमें ईमान लाने वाले लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों में सुकूनत की जगह बना दी है, और इसी ने तुम्हारे लिए चौपायों की खालों के घर बना दिए हैं, जिन्हें तुम हल्का फुल्का पाते हो अपने कूच के दिन और अपने ठहरने के दिन। और इनकी ऊन और रूहों से और बालों से भी इसने बहुत से सामान और एक वक्त मुकर्रर तक फायदा उठाने की चीजें बना रखी हैं। अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए अपनी पैदा करदा चीजों में से साए बनाए हैं, और इसी ने तुम्हारे लिए पहाड़ों में गार बनाए, और इसी ने तुम्हारे लिए कुर्ते भी बनाए जो तुम्हें गर्मी से बचाए, और ऐसे कुर्ते भी जो तुम्हें लड़ाई के वक्त काम आए, और इसी तरह अपनी पूरी पूरी नेमतें दे रहा है कि तुम हुक्म बरदार बन जाओ। फाइन तवल्लो, फिर भी अगर वो मुंह मोड़े तो फिर आप पर सिर्फ खोल खोल कर बयान करना है। यारिफून नेमत अल्लाही सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरहुमुल काफिरून, ये अल्लाह की नेमतें जानते बूझते हुए भी इसके मुनकिर हो रहे हैं, बल्कि इसमें से अक्सर लोग नाशुक्र हैं। रुकू नंबर 17, इसका उन्वान अक्सर नाशुक्र हैं। इसमें कुछ और नेमतों का तذکرہ हुआ हमारे सामने। शुरू में क्यामत का जिक्र हुआ, तीन बातें पता चली। नंबर एक, क्यामत अचानक आएगी, पलक झपकते में आएगी, और अल्लाह के हुक्म से आएगी। फिर इंसान की पैदाइश के नाते से तीन बातें मालूम हुई। कौन सी? माओ के पेटों से निकाला, तुम कुछ ना जानते थे उस वक्त, फिर तुम्हें कान आंखें और दिल दिए, और क्यामत के आने से पहले भी तुम कुछ जान नहीं सकते। मैं जब इस आयत को पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला ने हमें माँ के पेट में रहने की हिकमत बताई। आप सब इस चीज़ पे कभी ना कभी ज़रूर गौर करते होंगे कि इंसान के दुनिया में आने का प्रोसेस कितना अनयूजुअल है। क्या कोई इसका और तरीका नहीं हो सकता था? माँ के पेट के अंदर जो लगा दिया बच्चे को, कहीं बाहर उसके जिस्म के साथ उगता, वो उसको देखती रहती, उसके लिए कुछ करती, या कोई और तरीका, जैसे दरख्तों पे चीज़ें उगती हैं, इंसान भी वहाँ से उग सकते थे। अल्लाह ताला ने हमें माँ के पेट के अंदर से क्यों निकाला? असल में ये दोबारा उठने की दलील है कि एक माँ के पेट से तुम इस दुनिया में आते हो, इसी तरह कब्र के पेट से निकल के तुम एक दूसरे जहान में जाओगे। असल में इसमें ये बहुत बड़ी हिकमत है कि जिस तरह तुम आज उसको नहीं मानते तो इसको कैसे मानते हो? आप देखें कि अगर हम किसी को अपनी आंखों से ये सब होता हुआ ना देखते तो कोई इस अमल को मानता? जितने अनयूजुअल तरीके से बच्चे की पैदाइश होती है, माँ के पेट में रहना, डिलीवरी, अगर हमारी आंखों के सामने हर वक्त हो ना रहा होता तो हम कभी ना मानते। اسی طرح پھر وہ ماننے میں کیوں دیر کرتے ہو کہ رب قبروں سے نکال کے تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ تو لہٰذا اس پہ یقین کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اور نعمتوں کا ذکر کیا, پرندوں کا کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھو کیسے ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہیں. جب وہ اللہ کے حکم سے ٹھہرتے ہیں تو پھر تم بھی ہواؤں میں, جہازوں میں جو گھومتے ہو وہ اللہ کی رحمت سے تم رکتے ہو. بڑے سے بڑا جہاز یا بڑے سے بڑی کوشش انسانی ترقی کی اللہ کی مدد کے بغیر انسان کو فائدہ نہیں دے سکتی. پھر اس کے بعد گھروں کے ناطے سے بہت پیاری باتیں ہوئیں کہ گھر کو اللہ تعالیٰ نے جائے سکون بنایا. گھر ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر آ کے بندے کو سکون ملے, لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ سکون صرف ہمارے لیے نہیں باقی گھر کے افراد کے لیے بھی. لہٰذا ایک اچھی بیوی کا بھی یہی کام ہے کہ وہ اپنے گھر کو جتنا بھی پرسکون بنا سکے. پھر اس میں کچھ وہ خیموں کی بات ہوئی سفر کے دوران, اور جو لوگ سفر کے دوران چلتے پھرتے کام کرتے تھے. پھر آخر میں لباس کی نعمت پہ بات ہوئی کہ دیکھو کبھی اپنے اس لباس کو سوچا, گرمی ہوتی ہے سردی ہوتی ہے کیسے تمہیں بچاتے ہیں. تو لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو. پورے رکوع کا تھیم یا ہمارے عمل کی بات کیا ہے کہ اللہ کا شکر گزار بننا ہے. ہر ہر نعمت پہ اس کا شکر کرنا ہے, اللہ سے قرب کا ذریعہ بنانا ہے, اور اس کو ویسے ہی استعمال کرنا ہے جیسے اس نے کہا. چھوٹا سا جائزہ لکھ لیں اپنے لیے, فائدہ ہوگا بعد میں آپ کو. اپنے گھر کی ایک ایک نعمت پہ غور کرنا ہے اور پوچھنا ہے کہ کیا یہ اللہ کی شکر گزاری میں استعمال ہو رہی ہے یا ناشکری میں. چلیے رکوع نمبر 18. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا, اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے. پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی نہ ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا. اور جب یہ ظالم عذاب دیکھ لیں گے پھر نہ تو ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے. اور جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے, اے ہمارے رب, یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. بس وہ انہیں جواب دیں گے, تم بالکل ہی جھوٹے ہو. اس دن وہ سب عاجز ہو کر اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے, اور جو بختان بازی کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائے گی. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا, ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے. یہ بدلہ ہوگا ان کی فتنہ پردازیوں کا. اور جس دن ہم ہر امت میں سے انہی میں سے ان کے مقابلے پر گواہ لائیں گے اور تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے, اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا بیان شافی ہے اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. یہ ہے رکوع نمبر 18. اس کا عنوان کیا ہے؟ قیامت کے دن لوگ بیزار ہو جائیں گے. جن پہ خاص طور پہ امید تھی, آپ نے دیکھا کہ اس میں مشرکوں کے حالات کی بات ہوئی. شروع میں گواہوں کی حاضری کی بات ہوئی. پانچ باتیں اس ناطے سے ہم نے دیکھی, قیامت کے دن ہر امت میں سے ایک گواہ کو لایا جائے گا, اور شہادت کے لیے نبی کو لایا جائے گا, کافروں کو حجتیں دینے کا موقع نہیں ملے گا. آج دنیا میں جو لوگ حجت کرتے ہیں وہ اس پہ غور کر سکتے ہیں. توبہ اور استغفار کام نہیں آئے گی. عذاب کو دیکھنے کے بعد ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور پھر آخر میں مشرکوں کی آہ و فغاں کا ذکر ہے جو اس دن وہ کریں گے. شریکوں کو دیکھ کر اللہ کو پکاریں گے اور اپنے شرک کا اعتراف کریں گے. معبود ان کو جھٹلا دیں گے اور یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے. ساری باتیں جو یہ اعتراضات کرتے تھے وہ دور ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو آخرت کی شہادت کی تیاری کے لیے آخری آیتوں میں کتاب سے تعلق جوڑنے کی دعوت دیتے ہیں کہ کتاب ہے جو تمہیں ہدایت دے گی. ہم نے اس رکوع سے کیا سیکھا؟ کہ شہادت حق کی گواہی کے لیے تیار ہونا ہے. آج دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے کوششیں کرنی ہے. شرک سے بیزاری اور اس کتاب سے ہدایت، رحمت اور بشرا لینی ہے. اور یہ کب ملے گی؟ جب ہم اس کو سنیں گے، سمجھیں گے اور پھر اس پہ عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو کرنا آسان کر دے. رکوع نمبر 19. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے. وہ خود تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، جبکہ تم آپس میں قول اور اقرار کر لو اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو بخوبی جانتا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، اور اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا، کہ تم اپنی قسموں کو آپس کے مکر کا باعث ٹھہراؤ، اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھا چڑھا ہو جائے. بات صرف یہی ہے کہ اس عہد سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کر بیان کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے تھے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے. یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں بعض پرس کی جانے والی ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور تم اپنی قسموں کو آپس کی دغابازی کا بہانہ نہ بناؤ، پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیں گے اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنا پڑے گی، کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا اور تمہیں بڑا سخت عذاب ہوگا. تم اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچ دو. یاد رکھو، اللہ کے پاس کی چیز ہی تمہارے لیے بہتر ہے، بشرطے کہ تم میں علم ہو. سچ ہے کہ ہم اللہ کے پاس جو چیزیں اس کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں؟ کیوں ایسا کرو؟ مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی ہے. اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے. بڑی پیاری آیت ہے یہ. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، جو شخص نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً بہترین زندگی عطا کریں گے اور ان کے بہترین اعمال کا بدلہ بھی ہم انہیں ضرور دیں گے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قرآن پڑھنے کے وقت مردود شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو. ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا بالکل بھی زور نہیں چلتا. ہاں، اس کا غلبہ تو یقیناً انہی لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی کریں اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرا دیں. رکوع نمبر 19. اس کا عنوان کیا ہے؟ اسلام کی بنیادی تعلیمات. آپ نے دیکھا اس رکوع میں 10 باتوں کا ذکر ہوا، اور وہ 10 باتیں اسلام کی بنیادی تعلیمات کا حصہ ہیں. کون کون سی؟ عدل، احسان، صلہ رحمی، بدی، بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے روکنا، اللہ کے عہد کو پورا کرنا. سب کو سنتے وقت سوچیں، کیا میں ان تعلیمات پہ عمل کرتی ہوں؟ اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد نہ توڑنا، اپنی قسموں کو دوسروں کو فریب دینے کا ذریعہ بنانا، صبر کرنا، اور قرآن پر پڑھتے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ میں آنا، اور پھر آخری چیز توکل. ये 10 चीजें हमने इस रुकू में पढ़ी हैं। हमारा इस रुकू पे अमल क्या होना चाहिए, इन 10 चीजों पे क्या मेरा अमल है? पहली चीज, क्या मैं आपस में एहसान का रवैया करती हूँ? क्या मैं बदी और बेहयाई के कामों से रुकती हूँ? क्या अल्लाह ताला के अहद को पूरा करने की कोशिश करती हूँ? क्या मेरे अंदर सब्र है? और क्या कुरान पाक पढ़ने से पहले मैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहती हूँ, और इसको कहते हुए महसूस करती हूँ कि मैं अल्लाह की पनाह में आ रही हूँ? ये कमल भी होना चाहिए बंदे मोमिन का कि जहां भी कुरान पढ़े तो बीच में उसको रुकना पड़े, तो रुकने के बाद जब दोबारा शुरू करे तो कैसे शुरू करे? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये चीज हमारे अमल की है इसमें। चलिए, सेकंड लास्ट रुकू है आज के पारे का, व इज़ा बदलना आयतम मकान आयतम, और जब हम किसी आयत की जगह दूसरी आयत बदल देते हैं, और जो कुछ अल्लाह ताला नाजिल फरमाता है इसे वो खूब जानता है, तो ये कहते हैं कि तू तो बुहतान बाज है, नौज़ुबिल्ला। बात ये है कि इनमें से अक्सर जानते ही नहीं। कह दीजिए कि इसे आपके रब की तरफ से जिब्राइल अलैहिस्सलाम हक के साथ लेकर आए, ताकि ईमान वालों को अल्लाह ताला इस्तकामत अता फरमाए और मुसलमानों की रहनुमाई और बशारत हो जाए। हमें बखूबी इल्म है कि ये काफिर कहते हैं कि इसे तो एक आदमी सिखाता है, कहते थे ये कुरान नबी सल्लम को कोई अजमी सिखाता है। इसकी जुबान जिसकी तरफ ये निस्बत करते हैं वो अजमी है, और कुरान तो साफ अरबी जुबान में है। जो लोग अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं रखते, इन्हें अल्लाह की तरफ से भी रहनुमाई नहीं होती, और इनके लिए अलमनाक अजाब है। इन्नमा यफ्तरिल कज़िबल्लज़ीन ला युमिनून बिआयातिल्लाह वउलाइक हुमुल काज़िबून। झूठ इफ्तरा तो वही बांधते हैं जिन्हें अल्लाह ताला की आयतों पर ईमान नहीं होता, यही लोग झूठे हैं। और इसके बाद बड़ी खूबसूरत आयत है इस रुकू की, मन कफर बिल्लाहि मिन बादी ईमानिही इल्ला मन उक्रिह व कल्बुहु मुत्मइन्नुम बिल ईमान वलाकिन मन शरह बिल कुफ्र सदरा फअलैहिम गदबुम मिनल्लाह वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। जो शख्स अपने ईमान के बाद अल्लाह से कुफर करे बजुस इसके जिस पर जबर किया जाए, और इसका दिल ईमान पर बरकरार हो, मगर जो लोग खुले दिल से कुफर करें तो इन पर अल्लाह का गजब है और इनके लिए बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। क्यों, ये सजा की वजह क्या है? ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، ये इसलिए कि उन्होंने दुनिया की जिंदगी को आखरत से ज्यादा महबूब रखा। यकीनन अल्लाह ताला काफिर लोगों को राह रास्त नहीं दिखाता। ये वो लोग हैं जिनके दिलों पर और इनके कानों पर और जिनकी आंखों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी, और यही लोग गाफिल हैं। ला जरमान्नहुम फिल आखिरति हुमुल खासिरून, कुछ शक नहीं कि यही लोग आखिरत में सख्त नुकसान उठाने वाले हैं। जिन लोगों ने फितनों में डाले जाने के बाद हिजरत की, फिर जिहाद किया और सबर का सबूत दिया, बेशक तेरा परवरदिगार बख्शने वाला और मेहरबानी करने वाला है। रुकू नंबर 20 है, इसका उन्वान क्या है? ईमान लाने के बाद दिल की हालत। इस रुकू में इब्तिदा में मुशरिकीन के दो एतराजात थे हमारे सामने। कौन कौन सी? कहते थे नबी सल्लम को कि कुरान आप खुद घड़ते हैं। उसका जवाब दिया गया कि नहीं, ये रूहुल कुदस यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से आया। दूसरी बात कहते थे कि ये किताब आपको कोई दूसरा शख्स सिखाता है। कहते हैं कि एक गुलाम था, नसरानी था वो, तो नबी सल्लम अक्सर उसके पास उठते बैठते थे, तो इन लोगों ने ये हवा उड़ा दी कि आप उससे जाके बातें सीखते हैं और वो आके हमें कुरान की सूरत में बताते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं उसको तो अरबी आती नहीं, तो ये अरबी सीख के वहां कैसे आएगा? तो ये उनके एतराज का जवाब था। दूसरी बात जो हमने इस रुकू में देखी वो है कि ईमान लाने के बाद कुफर इख्तियार करना क्या हालत है। अगर मजबूर हो तो दिल मुतमईन है ईमान पर, تو بعض حالات میں اس کی اجازت ہے. اصل میں اس آیت کے پاس آتے ایک واقعہ ہے. حضرت عمار بن یاسر جو تھے وہ ایک دفعہ کہیں گھیر لیے گئے کافروں کے پاس, تو انہوں نے ان کو مجبور کیا کہ جب تک تم اپنے ایمان کا ایسے انکار نہیں کرو گے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے, جان سے مار دیں گے. تو انہوں نے اس وقت ان کے فتنے سے بچنے کے لیے یہ کہہ دیا, اپنے ایمان سے بات الگ کی, لیکن وہاں سے سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی, میں نے اس طرح اپنی جان بچا لی لیکن میرے دل میں اسلام کی محبت اور یہ سب ہے, تو کیا میرا دین میں بدل گیا؟ تب نے پوچھا کہ تم اپنے دل میں کیا محسوس کرتے ہو؟ تو کہا کہ دل میں الحمدللہ میرے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر اگر آئندہ بھی ایسا حالات ہوں تو تم ایسے کہہ سکتے ہو. یہ ایک انتہائی آخری صورت ہے. ہم میں سے بعض لوگ اس آیت کو بنیاد بنا کے ہر گناہ کر کے کہتے ہیں نہیں جی ہمارا دل تو اسلام پہ مطمئن ہے, تو یہ دھوکہ ہوگا. اصل بات کیا ہے, حالات اور واقعات کے مطابق بات جو ہے وہ بدل جاتی ہے. ہم نے اس رکوع سے کیا سیکھا؟ نمبر ایک کہ جب اللہ کے راستے میں ستائے جائیں تو ہجرت کرنی ہے, اللہ کی راہ میں فتنوں میں ڈالے جائیں تو جان بچانی ہے, صبر کرنا ہے, اور زندگی کے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا ہے. رکوع نمبر 21, یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى کل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. جس دن ہر شخص, اب ان آیات کو آپ سنتے وقت محسوس کیا کریں, جب میں کہتی ہوں نا جس دن یا وہ دن یاد کرو تو فوراً آپ کا ذہن کام کرنا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو اس کے ساتھ محسوس کریں کہ آپ وہاں موجود ہیں. یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها, اور جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا آئے گا, اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ مل جائے گا, اور لوگوں پر بالکل بھی ظلم نہ کیا جائے گا. سوچے کچھ ہوا دل میں؟ دنیا میں دوسروں کے لیے جھگڑتے ہیں, وہاں ہر بندہ اپنے لیے جھگڑے گا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً, اب اس کو سنتے وقت بھی آپ ذہن میں تصور لائیں. اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن اور اطمینان سے تھی, اس کی روزی اس کے پاس بفراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی, پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا. کیسے؟ نہ شکری کر کے, نہ فرمانیاں کر کے. تو اللہ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا. کوئی ذہن میں آ رہی ہے بستی؟ عروس البراد, روشنیوں کا شہر, اور آج وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ, ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا, پس انہیں عذاب نے آ دبوچا اور وہ تھے ہی ظالم. جو کچھ رزق حلال اور پاکیزہ ہم نے تم کو دیا اس کو کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے حرام ہے. پھر اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے, نہ وہ خواہش مند ہو نہ حد سے گزرنے والا, تو یقیناً اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے. کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ مت کہا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام, کہ اللہ پر جھوٹ بختان باندھ لو, سمجھ لو کہ اللہ پر بختان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم رہتے ہیں, انہیں بہت معمولی فائدہ ملتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور یہودیوں پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا اسے ہم پہلے ہی آپ کو سنا چکے ہیں, ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. ثم ان ربك للذين عملوا السوء, پھر جو کوئی جہالت سے برے عمل کرے پھر توبہ کر لے اور اصلاح بھی کر لے تو آپ کا رب بلا شبہ بڑی بخشش کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے. یہ ترکو نمبر 21, اس کا عنوان کیا ہے, حلال اور حرام کی پابندی ہی اللہ کی غلامی ہے. جب ہم کہتے ہیں نا اللہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں, تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام کہیں گے. اس رکوع میں کچھ حلال اور حرام کی وہی چیزیں پیش کی گئیں جن کا ذکر پیچھے سورہ بقرہ میں اور سورت مائدہ میں گزر چکا. چونکہ سورت نحل میں آپ نے بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ سنا ہے نا, تو اب آخری رکوعوں جو دو تین موضوعات آ رہے ہیں وہ کیا آ رہے ہیں, کہ اب اللہ کی نعمتوں کو حلال طریقے سے لو, حرام سے نہ لو. پھر دوسری چیز اس میں ایک بستی کی بات تھی, اصل میں یہ مکہ تھا لیکن ہر وہ بستی, ہر وہ علاقہ اور ملک جو اپنے آپ کو مسلمان کہے لیکن اللہ کے حکموں کا انکار کرے, وہاں اسلام کا نظام نہ ہو, وہاں کے لوگوں کی زندگی میں اسلام نہ ہو, وہاں کے ہاسپٹل, وہاں کے سکول, وہاں کی تمام جگہیں اسلام کا اگر رخ نہیں دکھاتی تو اللہ تعالیٰ پھر وہاں سے وہ رونقیں چھین لیتا ہے اور بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیتا ہے. آج دنیا کے نقشے میں جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, زیادتیاں ہو رہی ہیں, آپ ان ملکوں کی ہسٹری کھول کے دیکھ لیں, آپ کو اس بات کی صداقت نظر آ جائے گی کہ جب قومیں اللہ کی نعمتوں پہ شکر نہیں کرتی, نہ شکری کر کے نہ فرمانیاں کرتی ہیں, تو پھر وہ اس قوم کے دن گنے جاتے ہیں. آج بھی اس گلوب پہ اوپر کچھ ایسے شہروں جو مسلمان کہلاتے ہیں, ملکوں کے نام ہٹ لسٹ پہ ہیں کہ جہاں گناہوں کی کثرت ہے, ٹورسٹ سٹی بن چکے, شراب کباب عام ہے, مسلمان ملک کے باوجود گلیوں میں شراب بکتی ہے, نائٹ کلبس ہیں, سمندروں کے بیچ میں جا جا کے عمارتیں بن کے وہاں پہ لوگوں کو گناہ کی دعوت دی جاتی ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اگر حال یہی رہا تو اگلے چند سالوں میں پھر ان شہروں کا کیا حال ہوگا. اللہ تعالی ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے. ہم نے اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا ہے, اپنی غلطیوں پہ توبہ کرنی ہے اور کسی پہ ظلم نہیں کرنا, اور نعمتوں کو انسانوں کی طرح استعمال کرنا ہے, جانوروں کی طرح نہیں. آخری رکوع ہے, ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا, بے شک ابراہیم پیشوا اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور یک طرفہ مخلص تھے, وہ مشرکوں میں سے نہ تھے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. اللہ نے انہیں برگزیدہ کر لیا اور انہیں راہ راست سجھا دی, ہم نے اسے دنیا میں بھی بہترین دی چیز دی اور بے شک وہ آخرت میں بھی بہترین لوگوں میں سے ہوں گے, اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے, اللہ نے انہیں برگزیدہ کر لیا اور انہیں راہ راست سجھا دی. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, ہم نے اسے دنیا میں بھی بہتری دی تھی اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہیں. پھر ہم نے آپ کی جانب وہی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کریں جو مشرکوں میں سے نہ تھے. ہفتے کے دن کی عصمت تو صرف ان لوگوں کے ذمے تھی ضروری جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا, بات یہ ہے کہ آپ کا پروردگار خود ہی ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا. ادعو الی سبیلی ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن, اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے, یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو خوب جانتا ہے اور وہ راہ راست پر ہونے والوں سے بھی خوب جانتا ہے. اور اگر تم بدلہ لو تو بالکل اتنا ہی جتنا کہ صدمہ تمہیں پہنچا ہے, اور یہی بہتر ہے, آپ صبر کریں, بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے. ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں, اور جو مکر و فریب یہ کرتے رہتے ہیں ان سے تنگ دل نہ ہوں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, یقین مانو, مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیک کاروں کے ساتھ ہے. رکو نمبر 22, اس کا عنوان کیا ہے, رب کی طرف کیسے بلائیں, اور یہی ہے آج کی آپ کی کتاب کا نام بھی. آج انشاءاللہ ہم اس کتاب کی بات کریں گے اور بہت ہی پیارے طریقے سے آخری آیتیں جو اس رکوع کی ہیں اس کی بنیاد پہ تبلیغ کی باتیں ہیں. اس رکوع میں بہت سارے پوائنٹس ہیں ہمارے لیے, لکھ لیجئے. ابتدا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک رول ماڈل بنا کے پیش کیا گیا کہ انہوں نے کیسے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا. 10 باتیں ہیں ابراہیم کے ناطے سے یہاں, کون سی, اپنی ذات میں امت تھے. یہ کب ہوتا ہے, جب ایک شخص اپنی زندگی میں اتنا کام کر جائے جتنا ایک امت کرتی ہے. سوچیے اپنے آپ کو، کیا میں امت بن کے جینا چاہتی ہوں یا فرد؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا سے جاتے ہیں تو بس تھوڑے سے کام کر کے جاتے ہیں ضرورت کے، اور کچھ جاتے ہیں تو ان کے پیچھے کاموں کے لشکر ہوتے ہیں. بعض لوگ جاتے ہیں تو صرف ان سے فرق ان کی ذات کو یا ان کے گھر والوں کو پڑتا ہے، اور بعض دنیا سے جاتے ہیں تو اس سے کتنی امتوں کو نقصان ہوتا ہے. بعض جاتے ہیں تو صرف ان کے گھر کے ٹکڑے روتے ہوں گے کہ جہاں پہ وہ عبادت کرتے تھے، یا وہ آسمان کے ٹکڑے روتے ہوں گے جہاں سے ان کی نیکیاں انفرادی جاتی تھی، اور کچھ لوگ جاتے ہیں تو زمین کا خطہ خطہ روتا ہے. آپ یاد کر کے دیکھیں، ہم نے تو وہ وقت نہیں دیکھے آئمہ کرام کے کہ جب امام مالک، امام احمد بن حنبل اور یہ بڑے بڑے لوگوں کے جنازے اٹھتے تھے، لاکھوں کے مجمع ہوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن دنیا سے آنکھ گئی، آپ گئے، آنکھ بند ہوئی، تو اس وقت مدینہ والوں کا کیا حال تھا؟ تو اصل بات ساتھ ہی ساتھ عمل کی رکھے کہ مجھے امت بن کے جینا ہے. اپنے ساتھ کمٹ کیجئے. مجھے اس چیز نے بہت زیادہ موٹیویشن دیا کہ امت بن کے جینا ہے. ان ابراہیم کان امتن، اور یہ خوبیاں آج بھی ہر اس بندے کو اپنے اندر اپنانے کی ضرورت ہے جو رب کی طرف لوگوں کو بلانا چاہتا ہے. اس لیے یہ رکوع بڑا ہے. میں وقت کم ہونے کے باوجود بھی میں اس پہ آپ سے کچھ منٹ لوں گی تاکہ یہ ہمارا بات رہنا جائے. کون سی خوبیاں پیدا کرنی ہے اگر دین کا کام کرنا ہے؟ امت بن کے جینا ہے. اجتماعیت کی بات کرنی ہے، ذاتی فائدے اور نقصان پہ نہیں رہنا. دوسری چیز کیا ہے؟ کانتن، متی، فرما بردار، اللہ کی بات ماننے والا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں سے بات منوائیں اور آپ خود نہ مانیں، یہ لوگ آپ کی مانیں گے نہیں. تیسری خوبی پیدا کرنی ہے حنیفیت، یکسو، فوکسڈ. کس چیز کے لیے؟ اپنے کام کے ساتھ، اپنے مشن کے ساتھ. آندھی ہو، طوفان ہو، اندھیریاں چلیں، بیماری ہے، سکھ ہے، خوشی ہے، غم ہے، مہمان ہے، نہیں ہے، ہم نے اپنے مشن سے نہیں ہٹنا. اتنا ہی فوکس ہونا ہے جتنا آپ گاڑی چلاتے وقت ہوتے ہیں، ادھر ادھر پلٹ کے نہیں دیکھتے کوئی جتنا مرضی آپ کو بلا لے. تو گاڑی میں تو آپ کے ساتھ چار پانچ لوگ بیٹھے ہوں گے، ان کی جان کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ تو بہت ساروں کے ایمان منسلک ہوتے ہیں. تو لہٰذا فوکسڈ ہونا ہے. اگلی چیز کیا ہے؟ مشرک نہیں ہونا. میں کہتی ہوں مشرک کو اپنے طرف میں کہ ڈسٹریکٹ نہیں ہونا، ڈسٹریکشنز میں نہیں پڑنا، ادھر ادھر کی چیزوں میں. کبھی کبھی ٹیسٹ چینج کرنے کو بندہ ایسی چیزوں میں نکل جاتا ہے، لیکن اپنے مشن کو نہیں چھوڑنا. پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کہ اللہ دین کے کام کے لیے آپ کو چن رہا ہے. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کہ ہم نے اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ رکھنا ہے. پھر دنیا بھی مانگنی ہے اور آخرت بھی مانگنی ہے، بلکہ مل ہی جائے گی. یہ لکھ لیں، اس جملے کو بدل لیں، کہ جب ہم اللہ کے دین کا کام شروع کریں گے تو ہمیں دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی. ایمان رکھیے اس پہ. جو لوگ دنیا کی وجہ سے دین پہ نہیں آتے، میں کہتی ہوں کاش کوئی ان کو بتا دے کہ دنیا لینی ہے تو دین پہ آ جاؤ. ایسے دنیا آئے گی، حدیث میں آتا ہے کہ جو دنیا سے دور بھاگتا ہے دنیا اس کے آگے ذلیل ہو کے اس کے قدموں میں پڑتی ہے. اور وہ بندہ جو دنیا کو لینے کے لیے بھاگ رہا ہوتا ہے وہ سارا دن دنیا کے پیچھے ذلیل ہوتا ہے، ملتی پھر اتنی ہے جتنی اس کے نصیب کے تھی. پھر اسی طرح ہم نے ایک اور چیز سیکھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلنا ہے. پھر اس کے بعد دعوت دین کے تین اصول ہیں اس رکوع میں، بہت ہی پیارے، لکھ لیں خلاصہ. نمبر ایک، حکمت، حکمت سے سکھانا ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ عمدہ نصیحت کے ذریعے. اور تیسرا کیا ہے؟ مجادلہ حسنہ، آسن طریقے سے جدال کرنا. جب دین کی طرف کسی کو بلائیں تو حکمت سے بلائیں. میں آپ کو اس کی مثال دیتی ہوں کہ آپ کے بچے کے ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی ہے، ایک دم آپ کی نظر پڑ گئی، کیسے چھڑائیں گے؟ چیخیں گے؟ چھینیں گے اس کے ہاتھ سے؟ شور مچائیں گے؟ بھاگیں گے اس کے پیچھے؟ نقصان کریں گے؟ طریقہ کیا ہے؟ پیار سے اس کو باتوں میں لگائیں، کوئی چیز اس کو دوسری چمکتا ہوا ٹافی کا ریپر پکڑائیں، وہ چھوڑ دے گا، چھری جو اس نے پکڑی وہ چھوڑ دے گا. اسی طرح لوگوں نے گناہوں کی چھریاں پکڑی ہوتی ہیں، وہ اس کے نشے میں چور ہیں، آپ ان کو اس سے اچھی چیز دکھائیے وہ چھوڑ دیں گے. دوسری چیز کیا ہے؟ حکمت. اس کے بعد اگلا درجہ کیا ہوتا ہے؟ نصیحت کا. پہلے درجے پہ نصیحت نہیں کرنی، پہلے درجے پہ جھگڑا نہیں کرنا، پہلے درجے پہ حکمت سے بات کرنی ہے، پھر کوئی دلائل مانگتا ہے تو پھر دلائل دینے ہیں. دیندار کے پاس بھرپور دلائل ہونے چاہیے. آپ بغیر تیاری کے دین کا کام کریں گے تو منہ کی کھائیں گے، پلٹ کے پڑھیں گے کہ پھر لوگ پلٹ ہی نہیں سکتے. اس لیے اپنے پاس علم کے موتی جمع کرنے ہیں، حکمتیں سیکھنی ہیں، موتی جمع کرنے ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے تو پھر اس کے ساتھ جدال کرنا ہے. کس رنگ میں؟ کہ جس سے بات اس کو سمجھ میں آ جائے. پھر اس کے بعد دعوت دین کے لیے کچھ ہدایات. نمبر ایک، بدلے کا اصول ہے، جتنا کوئی برا کرے اتنا جواب دینا ہے، لوگوں کی حرکتوں پہ غم نہیں کھانا، ان کی چال بازیوں پہ دل تنگ نہیں ہونا، اور تقوی اور احسان کا ساتھ لینا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھرپور طریقے سے حکمتیں دے، کہ ہم لوگوں کو اس انداز سے دین کی دعوت دیں کہ وہ دین سے بھاگے نہیں. دین کا بہترین نمونہ بننا ہے، بدنما دبا نہیں بننا. آج کی دعا صرف رہ گئی، کیونکہ آج بہت ساری نعمتوں کا ذکر تھا، اور آپ نے الحمدللہ سنا کہ ان میں سے اکثر نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں سورۃ النحل سے. تو آج آپ کو دعا بھی جو دی جا رہی ہے بڑی ہی پیاری دعا ہے، شعور کے ساتھ اگر آپ سنیں اور پھر مانگیں گے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاءت نقمتک و جمیع سخطک. صحیح مسلم کی روایت ہے، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اے اللہ، بے شک میں تیری نعمتوں کے زوال سے اور تیری عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے اور تیری سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے تیری پناہ مانگتی ہوں. بہت پیاری دعا ہے. نعمتیں ہیں آج، کل پتہ نہیں رہے نہ رہے. کئیوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لکھ پتی تھے وہ ککھ پتی ہو گئے، عرش پہ تھے فرش پہ گر گئے. کیا ہوا؟ زوال نعمت ہو گیا. آنکھیں دیکھ رہی تھی، دیکھنا چھوڑ گئی، دنیا میں اندھے ہو گئے. چل رہے تھے، ٹانگ ٹوٹ گئی، ہینڈی کیپ ہو گئے. یہ ہوتا ہے زوال نعمت. علم کی طرف آئے ہوئے تھے، پلٹ گئے، دنیا میں لگ گئے. اس سے بڑا زوال ہی کوئی نہیں ہے. تحول عافیت، عافیت کے بدل جانے سے. آج کتنی عافیت ہے، سر میں درد نہیں، پیٹ میں درد نہیں، سکون ہے، شوہر مطمئن ہے، گھر داری ہے، وقت پہ آتے ہیں، سوتے ہیں، جاتے ہیں، سب ٹھیک ہے. کیا پتہ ایک ہی لمحہ ایسا آئے زندگی الٹ سے پلٹ ہو جائے. وہ عورتیں جو بڑی مطمئن زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، اچانک شوہر کی وفات آتی ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. کوئی ایک بچے کا صدمہ آ جاتا ہے، سب گیا. تو عافیت مانگنی ہے. اور تیسری چیز، فجاءت نقمتک، تیری سزا کے اچانک وارد ہونے سے. اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے گناہوں پہ ڈھیل دیتا ہے دیتا ہے، لیکن کسی لمحے کے اللہ تعالیٰ کو جوش آتا ہے تو اس کو اچانک پکڑ لیتا ہے. تو ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پہ ہمیں نہ پکڑنا. اور آخری بات جو بندہ مومن کے لیے سب سے قیمتی ہونی چاہیے، کہ وہ جمی اس سخطک، اے اللہ تیری ناراضگی سے بنا چاہتی ہوں. کہ ساری دنیا ناراض ہو تو ہو، لیکن تو مجھ سے ناراض نہ ہونا. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول بھی کرے اور ان کو مان قبول کر کے پھر ہمیں اس کے ساتھ ماننے والا بنائے، اور جو بھی ہم نے کہا اس میں صحیح بات کو قبول کر لے، غلط بات کو معاف کر دے، اور بہترین طریقے سے ہمیں لوگوں کے ساتھ اپنا معاملہ کرنے کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.